السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں فرد جرم عائد، سابق صدر کا صحت جرم سے انکار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
نکسلی سرگرمیوں سے متاثرہ علاقوں میں پارلیمانی انتخابات کو شدید خطرات لاحق. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں مختلف بم حملوں میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایک صوبائی انتخابی امیدوار کو اغوا کر لیا گیا ہے. شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے. اور روس کے وزیر اعظم دیمتری میدویدیف کرائمیا میں ہیں، جو روس کے کسی بھی سب سے سینئر عہدیدار کا علاقے کا پہلا دورہ ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ پرویز مشرف نے خود پر لگائے گئے الزامات کو تسلیم نہیں کیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف پر غداری کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی ہے. پیر کو خصوصی عدالت نے بیرون ملک جانے سے متعلق فوج کے سابق سربراہ کی 2 درخواستوں کو نمٹاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس بارے میں احکامات دینا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں. سابق صدر پرویز مشرف انتہائی سخت سیکیورٹی میں راولپنڈی میں امراض قلب کے اسپتال سے خصوصی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس طاہرہ صفدر نے آئین توڑنے سے متعلق 5 الزامات پر مشتمل فرد جرم پڑھ کر سنائی. پرویز مشرف نے خود پر لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام الزامات جھوٹے ہیں. سابق صدر نے کہا کہ انہوں نے 44 فوج میں خدمات سر انجام دیں اور اب انہیں غدار قرار دیا جا رہا ہے، جو ان کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہے. سابق صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو بہتر بنایا اور وہ کبھی بدعنوانی میں ملوث نہیں رہے. پیر کو مقدمے کی سماعت کے دوران پرویز مشرف کی طرف سے بیرسٹر فروغ نسیم نے دلائل دیے اور انہوں نے عدالت سے سابق صدر کے خلاف فرد جرم عائد نہ کرنے کی استدعا کی، جسے مسترد کر دیا گیا. دوران سماعت سابق صدر نے اپنے وکیل کی وساطت سے اپنی علیل والدہ کی عیادت اور اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت طلب کی، لیکن پیر کی سپہر عدالت نے اس بارے میں اپنے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کا نام ان افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے جن کے بیرون ملک جانے پر پابندی ہوتی ہے، اس لیے حکومت کو ہی اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے. سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد استغاثہ کے وکلا کی ٹیم میں شامل طارق حسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ جو کاروائی ہوئی ہے اس سے ایک چیز تو صاف ظاہر ہے کہ اب کیس میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ پہلا مرحلہ تھا کیس دائر کرنے کے بعد جس میں کہ چارج اوپن کورٹ میں پڑھا گیا. جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے سارے چارجز، جو 5 چارجز ان کے خلاف تھے، اس میں انہوں نے ناٹ گلٹی پلیڈ کیا ہے. تو اب یہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک دفعہ ٹرائل شروع ہو جائے تو 2-3 ماہ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا.
سابق صدر 2 جنوری سے راولپنڈی میں عسکری امراض قلب کے اسپتال میں زیر علاج ہیں اور دل کے عارضے کے علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جبکہ سابق صدر کی بیرون ملک مقیم والدہ کی صحت بھی رواں ہفتے خاصی خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں شارجہ کے ایک اسپتال منتقل کر دیا گیا. سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو 2007 میں آئین کو معطل کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے تحت غداری کے مقدمے کا سامنا ہے. جسٹس فیصل عرب کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت گزشتہ سال 24 دسمبر سے وفاق کی درخواست پر سابق صدر کے خلاف غداری سے متعلق مقدمے کی سماعت کر رہی ہے. عدالت نے پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں ہر صورت 31 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دے رکھا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے الزام پر فرد جرم عائد کی گئی. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی سابق فوجی جنرل کے خلاف یہ پہلی کارروائی ہے. اس عدالتی اقدام پر اسلام آباد سے کامران حیدر نے قانونی اور سیاسی مبصرین سے ان کے تاثرات معلوم کیے.
پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی عدالت نے آئین شکنی کے الزامات پر ملک کے سابق سربراہ مملکت اور فوج کے سابق سربراہ پر فرد جرم عائد کی اور انہوں نے خود کمرے عدالت میں پیش ہو کر ان الزامات کو سن کر مسترد کیا۔ قانونی اور سیاسی مبصرین اسے ملک میں قانون کی بالادستی اور احترام کے لیے اہم پیش رفت گردانتے ہیں، جبکہ بعض اسے ملک میں سیاسی اور جمہوری استحکام کی نوید سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ سینئر وکیل اور سیاسی کارکن عابد حسن منٹو کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا،
آرٹیکل 6 کو انووک کرنا آج خود ایک امپورٹنٹ بات، ہائی ٹریزن از اے ویری سنگولر ایکوزیشن، کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا تھا نا کہ مارشل لا نہیں لگیں گے، ہائی ٹریزن ہوگا، لیکن لگتے رہے دفتر کے بعد۔ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹرینتھ کتنی ہے ان لوگوں میں جو پالیٹکس کرتے ہیں اور جن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو پولیٹیکل حکومتیں بناتے ہیں۔
تاہم سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنما اور ان کی قانونی ٹیم کے رکن احمد رضا قصوری اس مقدمے کو وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے سیاسی انتقام کی ایک کڑی قرار دیتے ہیں۔
یہ باعث پر ہے، لہٰذا ہم اس کو ڈیل بھی پولیٹیکلی کر رہے ہیں، اور یہ 2020 کا میچ ہے، اور 2020 کے میچ میں جو ہوتی ہے اسٹریٹجی فرام بال ٹو بال ہوتی ہے، جبکہ پروسیکیوٹر خود تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہائی ٹریزن نہیں ہے، غداری نہیں ہے، قانون شکنی ہے، تو اس کا تو پھر ویسے ہی تاثر ختم ہو گیا۔ یہ ساری جو ہے چیزیں ہیں، یہ کیوں اسے کہا، کس کے کہنے پر کہا، کہاں سے پریشر بلٹ اپ ہوا، یہ بھی سارے کوشچنس ہیں۔
حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ فوج کے سابق سربراہ کے خلاف غداری کی کارروائی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں شروع کی گئی اور اس میں کوئی ذاتی اناد نہیں۔ حکومت کے وکیل طارق حسن عدالت میں استغاثہ کے موقف سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں،
مسئلہ ترجمے کا ہے، غداری کا تو ہوتا ہے ٹریٹر، ان کو کسی نے غدار نہیں کہا، ان پہ تو آئین شکنی کا تھا جو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل مین سے جو آرڈرز پاس کیے جوڈیشری کو، چیف جسٹس کو ڈسمس کرنے کے اور نئی جوڈیشری لانے کے، یہ وائلیشن نہیں ہے بٹ یہ ایک سبورژن کے طور پہ ایک جرم بنتا ہے۔
پرویز مشرف کی طرف سے تین رکنی عدالت سے یہ استدعا بھی کی گئی کہ انہیں اپنی علیل والدہ کی عیادت اور اپنے علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ تاہم وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے صحافیوں سے گفتگو میں اس تاثر کو رد کیا کہ سابق صدر کو کسی ڈیل کے تحت ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے گی۔
جنرل مشرف کے ساتھ کوئی رائت نہیں ہونی چاہیے اور مجھے یقین ہے، لیکن یہ جو کیا سرائیاں لوگ کرتے رہتے ہیں اور افواہیں چھوڑتے ہیں کہ انہیں بیرون ملک جانے دیا جائے گا، انہیں بھاگنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کیا جائے گا، کسی مجرم کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، خواہ وہ کوئی ہو، آسمان ٹوٹ پڑے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کو پاکستانی قوم نے مجرموں کو پکڑنے کا مینڈیٹ دیا ہے، مجرموں کو چھوڑنے کا مینڈیٹ اس حکومت کے پاس ہے ہی نہیں۔
پرویز مشرف یہ کہتے آئے ہیں کہ سن 2007 میں آئین معطل کر کے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ انہوں نے اس وقت کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں کی مشاورت سے کیا، اور صرف ان کے خلاف کارروائی انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگی۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں نکسلوں کے علاقے میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
محکمہ خفیہ کی رپورٹوں میں یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ملک میں نکسلی سرگرمیوں سے متاثرہ علاقوں، خاص طور پر بہار، جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں پارلیمانی انتخابات اور امیدواروں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ان ریاستوں میں متعدد سیاستداں اور امیدوار ماؤ نوازوں کے ہٹ لسٹ میں شامل ہیں۔ ایک طرف جہاں الیکشن کمیشن کی جانب سے موبائل فون پر ایس ایم ایس کے ذریعے عوام کو ووٹ دینے کی ترغیب دلانے کی مہم چلائی جا رہی ہے، وہیں ماؤ نواز ایس ایم ایس کے ذریعے الیکشن کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق بہار، جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں سماج کے تمام طبقات سے الیکشن سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ سی پی آئی ماؤ نواز نے اپنے کارکنوں اور پیپلز لیبریشن گوریلا آرمی سمیت مختلف یونٹوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنائیں اور ان پر حملہ کریں۔ اس سلسلے میں ماؤ نوازوں نے چھتیس گڑھ کے بستر علاقے میں ایک عوامی عدالت لگا کر عوام کو خبردار کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ ان حالات میں امیدواروں کو تحفظ فراہم کرنا سیکورٹی فورسز کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ امیدوار دیہی علاقوں اور مصروف ترین مقامات پر بھی اپنی انتخابی مہم چلاتے ہیں، اس لیے ان کو تحفظ فراہم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پولیس عہدیداروں کے مطابق ماؤ نوازوں کی دھمکیوں کو ناکام بنانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ झारखंड में पुलिस ने उम्मीदवारों से कहा है कि वो इंतखाबात के दौरान किसी से तोहफा तहाइफ ना लें और सिर्फ उन्हीं रास्तों पर जाएं जो उनके लिए मुकर्रर किए गए हों। मौनवाज इंतखाबात के दौरान मोबाइल टावरों को उड़ा देते हैं, इसलिए झारखंड पुलिस ने सैटेलाइट फोन का मुतालबा किया है। हालिया बरसों में मौनवाजों ने मुतअद्दिद सियासतदानों को मौत के घाट उतारा है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
तुर्की के वजीर आजम रजब तैयब उर्दवान ने अपने सियासी हरीफों को खबरदार किया है कि उनके खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ बदउनवानी के इल्जाम लगाने से उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तफसीलात के साथ नीलोफर मुगल।
मिस्टर उर्दवान इतवार के रोज अनकरा में अपने हजारों हामियों से खिताब में ये बात कर रहे थे, जबकि उन्होंने मकामी इंतखाबात में कामयाबी का दावा किया है जो उनकी हुकुमरानी से मुतालिक एक रेफरेंडम तसव्वुर किया जा रहा है। मिस्टर उर्दवान ने इस मौके पर कहा,
यानी तुर्कीनिन इक्तिदार कदर मिल्लेति कुशाक्तयान बिर मुआरिफ।
इसमें वक्त में तुर्की को एक नई अपोजिशन जमात की जरूरत है जो हुकुमरान पार्टी की तरह ही अवाम को कबूल करे। तुर्की को एक ऐसे अपोजिशन की जरूरत नहीं है जो इम्तियाजी सलूक की हौसला अफजाई करती हो, बल्कि एक ऐसे हिजब इख्तलाफ की जरूरत है जो 77 मिलियन लोगों की जुबान बोलती हो। इससे पहले जुज़वी नताइज से पता चला है कि वज़ीर आज़म की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी 45% वोट जीत चुकी है, जबकि अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी 25% वोट हासिल कर चुकी है। हुरियत अखबार के डेनिस जीरक कहते हैं, वो अपोजिशन जो हमने सड़कों, सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफार्मों पर देखी एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि एके पार्टी को अपने वोटरों की ठोस हिमायत हासिल है। उनके हामियों ने बदउनवानी और जमहूरियत मुखालिफ इल्जाम के बावजूद अपना फैसला तब्दील नहीं किया है। इतवार के रोज मुल्क भर में इंतखाबात के दौरान झड़पों में 8 लोग हलाक हो गए। हुकाम का कहना है कि तशद्दुद के वाकयात शाम के साथ जुनूब मशरकी सरहद के नज़दीक 2 देहातों में हुए। फायरिंग के दीगर वाकयात में 13 लोगों के जख्मी होने की इत्तला मिली हैं। इतवार के रोज़ के इंतखाबात गुज़िश्ता साल हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद से पहली बार मुनक़िद हुए हैं, जिस दौरान बड़े पैमाने पर मुजाहरों में 8 अफराद हलाक और हज़ारों जख्मी हो गए थे। मिस्टर उर्दवान की हुकूमत ने कुछ दिन कबल सामाजिक राबतों की वेबसाइट ट्विटर और वीडियो शेयरिंग की साइट यूट्यूब तक रसाई पर कदगने लगा चुकी है, जिसकी वजह हुकूमत में शामिल ओहदेदारों से मुतालिक मुबैना बदउनवानी पर मबनी बाज रिकॉर्डिंग का उन पर जारी होना है। इंसानी हकूक के ग्रुपों और तुर्की नेटो इत्तेहादियों ने बड़े पैमाने पर मिस्टर उर्दवान की जानिब से इंटरनेट ब्लॉक करने की मजम्मत की है। नीलो फरमुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी आज इसराइल जा रहे हैं, जो मशरक वस्ता मुज़ाकरात के लिए वक्त में तौसी कराने की कोशिश है। इन मुज़ाकरात को वजीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू की कैदियों को रिहा करने से मुतालिक हिचकिचाहट की वजह से खतरा लाहक है। अमरीकी महकमा खारजा में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे स्कॉट स्टर्न्स की इतला के मुताबिक जॉन कैरी कहते हैं कि वक्त आ गया है जब इसराइल फलस्तीनी तनाज़े के लिए दो ममलुकत हल में पेशरफ के लिए कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है। तफसील के साथ बहजत चिलानी।
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी को हफ्ते में दूसरी मरतबा अपने प्रोग्राम में तब्दीली करना पड़ी है और वो फलस्तीनी कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक तनाज़े की वजह से अमन मुज़ाकरात को ख़त्म होने से बचाने की कोशिश में हैं। इसराइल के लीडर चाहते हैं कि अमन के अमल के लिए हतमी मुद्दत में तौसी कर देनी चाहिए जो आइंदा माह के आखिर तक ख़त्म हो रही है। वो चाहते हैं कि ऐसा मजीद कैदियों की रिहाई के बगैर हो। उनकी दलील ये है कि एक बार जब तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा तो फिर फ़लस्तीनियों के सामने बातचीत के लिए कोई मुहर्रिक नहीं रहेगा। फ़लस्तीनियों का कहना है कि अगर इसराइल ने इन कैदियों की रिहाई से इनकार किया तो वो बातचीत जारी नहीं रखेंगे। इन कैदियों में वो इसराइली अरब भी शामिल हैं जिन्हें 1993 में ओस्लो अमन समझौते से कबल हिरासत में लिया गया। اسرائیل نے سمجھوتے کے ایک حصے کے طور پر اس گروپ کو رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس کے تحت امن بات چیت کے 9 ماہ تک جاری رہنے والے دور پر اتفاق کیا گیا تھا، اور جس کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا اور اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں میں اسرائیل کے خلاف سفارتی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ جان کیری نے مذاکراتی عمل کی طرح قیدیوں کے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے امریکہ کے خصوصی اقدام کے بارے میں کھلم کھلا کچھ نہیں بتایا۔
I think it'd be inappropriate to get into any kind of judgments about
جان کیری کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سلسلے میں کسی نوعیت کا فیصلہ کرنا نامناسب رہے گا، کیونکہ یہ فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان اٹھنے والا ایک سوال ہے، اور یہ بھی کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اس سلسلے میں کیا کرنے کو تیار ہیں۔ جان کیری نے گزشتہ بدھ کو فلسطینی صدر محمود عباس سے اردن میں ملاقات کی تھی، جس کے بعد وہ اٹلی چلے گئے، جہاں انہوں نے پوپ فرانسس کے ساتھ صدر براک اوباما کی ملاقات میں شرکت کی۔ آج پیر کے روز ہونے والی اس ملاقات سے پہلے اتوار کو دیر گئے انہوں نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کی تھی، جبکہ منگل کے روز انہیں برسلز میں وزراء خارجہ کے اجلاس میں شامل ہونا ہے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پیرس میں اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کے بعد روس سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کی سرحد کے نزدیک جمع اپنی فوجوں کو واپس بلائیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹوں میں اسد حسن کی زبانی۔
مسٹر کیری نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف کے ساتھ پیرس میں 4 گھنٹے کی بات چیت کے بعد پیر کی صبح نامہ نگاروں کو بتایا کہ ماسکو اور واشنگٹن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یوکرین کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریقوں نے اس بارے میں تجاویز پیش کی ہیں کہ یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کے ماسکو کے ساتھ الحاق سے پیدا شدہ بحران کو کس طرح کم کیا جائے۔ ایک الگ نیوز کانفرنس میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق اور لسانی حقوق کے بارے میں پیش رفت کے حصول کے لیے یوکرین کی حکومت اور لوگوں کے ساتھ کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ وہ واپس واشنگٹن جا رہی ہیں، جہاں وہ صدر باراک اوباما کو صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر مستقبل میں مزید 2 طرفہ مذاکرات ہوں گے، تاہم انہوں نے زور دے کر واضح کیا کہ کیو حکومت کی رائے کے بغیر یوکرین کے مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امریکہ اور روس کے وزراء خارجہ کے درمیان یہ ملاقات روسی سفیر کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس سے قبل جمعے کو امریکی صدر باراک اوباما اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں اس بحران کے سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ لاروف کے ساتھ اپنی اس ملاقات سے قبل امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے فرانسیسی ہم منصب لوراں فیبیو سے ایک مختصر ملاقات کی۔ حالیہ دنوں کے دوران روسی فوج کی تعیناتی اور یوکرین کی سرحدوں کے قریب ٹینکوں اور جنگی جہازوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے، تاہم ہفتے کے روز لاروف نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا تھا کہ ان کے ملک کا یوکرین فوجیں بھجوانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لاروف کہہ رہے ہیں کہ روس کا یوکرین کو فتح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات ان کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس سمجھتا ہے کہ وفاق کی طرف سے علاقائی حکومتوں کو مزید خود مختاری دینا ہی یوکرین کے استحکام اور غیر وابستگی کی ضمانت ہوگی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے ہزاروں شہری دارالحکومت کیف میں ان مظاہرین کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے جو فروری میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ حکام نے تاحال ان ہلاکتوں پر کسی کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کیے ہے، لیکن یوکرین کے ابھرتے ہوئے سیاسی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیف سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈینیل شیرف کی رپورٹ۔ سعدیہ اسد کی زبانی۔
اتوار کو یوکرین کے شہریوں نے اپنے ان ساتھیوں کا 40th منایا جنہیں سینٹرل کیف میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فروری میں ان مظاہرین کی جانب سے روس کی طرف جھکاؤ رکھنے والے صدر وکٹر یانوکوویچ سے دستبرداری کے مطالبے سے سنائپرز یعنی نشانہ بازوں سمیت طاقت کے وحشیانہ استعمال کے ذریعے نمٹا گیا۔ صدر وکٹر یانوکوویچ نے اس وقت تک روس کی طرف فرار اختیار نہیں کیا تھا۔ ان مظاہروں میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے، جو کہ تقریباً تمام کے تمام عام شہری تھے۔ کیف کی ایک شہری سویتلانو کہتی ہیں، آج ہم اپنے ان ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو مظاہروں میں مارے گئے۔ یہ بہت عظیم المیہ ہے۔ دن تو گزر رہے ہیں لیکن تکلیف موجود ہے، اور یہ تکلیف ہمیشہ رہے گی۔ کیف میں یوکرین کی عبوری حکومت کے خلاف بھی غصہ پایا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والوں اور بے شمار افراد کی اب تک گمشدگی کے خلاف کسی پر فرد جرم عائد کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ایک بزرگ خاتون کہتی ہیں، ہمیں سخت غصہ ہے۔ میں بتا نہیں سکتی کہ یہ غصہ کتنا شدید ہے۔ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ذمہ داران کو گرفتار کر کے سزا نہیں دی جاتی۔ کیف میں میئر کے عہدے کے امیدوار اور باکسنگ کے عالمی چیمپئن ویتالی کلیچکو کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ذمہ داران اب تک کیوں گرفتار نہیں کیے جا سکے ہیں، وہ تمام لوگ جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، اب تک یہ کام کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ اس کے متعلق بہت امیدیں اور توقعات تھیں۔ ماسکو کا دعویٰ ہے کہ یہ احتجاجی تحریک فاشسٹ تھی اور روس مخالف بغاوت کی وجہ سے عوام کی رائے منقسم ہوئی، جو یوکرین سے کرائمیا کی علیحدگی کا سبب بنی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان نے شمالی افغانستان میں صوبائی انتخابی امیدوار کو اغوا کر لیا ہے۔ سرپل صوبے کے گورنر عبدالجبار حقمین نے پیر کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ حسین نظری اور ان کے 6 حامیوں کو بندوق کی نوک پر اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ صوبائی دارالحکومت میں ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے۔ ادھر ملک کے شمال میں صوبے قندس کے عہدیداروں نے بتایا کہ طالبان مخالف ایک مقامی لیڈر کو نشانہ بناتے ہوئے سڑک کنارے نصب بم دھماکہ کیا گیا جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی لیڈر محمد عمر اس میں محفوظ رہے۔ مشرقی افغانستان میں پاکتیا صوبے میں ایک اور بم دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی آبی حدود میں توپ خانے سے گولے داغے ہیں، جو بظاہر جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقوں کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ جنوبی کوریا نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے شمالی کوریا کی آبی حدود میں راکٹ فائر کیے ہیں۔ امریکی جنرل پال کینیٹی نے بتایا کہ مشترکہ جنگی مشقیں سول کے 360 کلومیٹر شمال میں ہو رہی ہیں اور ان کا کوئی سیاسی محرک نہیں ہے۔ پال کینیٹی کا کہنا تھا، اب جبکہ یوکرین کے بحران پر قابو پانے کی امید میں سفارتی کوششیں جاری ہیں، امریکی کانگریس توقع ہے کہ کیف کے لیے ایک امدادی پیکج اور کرائمیا کا اپنے ساتھ الحاق کرنے کی بنا پر روس کے خلاف پابندیوں کو حتمی شکل دے گی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امکان ہے کہ منگل کے روز ایک بل صدر کے دستخطوں کے لیے وائٹ ہاؤس بھیجا جائے گا۔ رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
اب جبکہ روسی فورسز یوکرین کی جنوبی اور مشرقی سرحدوں کے ساتھ جمع ہیں، امریکی ایوان نمائندگان کانگریس کی جانب سے یوکرین کے لیے قرضے کی ضمانتوں کی شکل میں $1 ارب اور روسی عہدیداروں کے خلاف اقتصادی پابندیوں کی حتمی منظوری دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایوان کے سپیکر جان بینر کہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر کام کریں اور اس بل کو جس قدر جلد ممکن ہو منظور کرائیں۔ یہ الفاظ تھے ایوان کے سپیکر جان بینر کے۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ہونے والی بحث میں سرد جنگ کے بعد سے روس کے خلاف کچھ سخت ترین شعلہ بیانی سامنے آئی ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جان مکین نے صدر ولادیمیر پوٹن کے زیر اقتدار روس کی علاقائی توسیع کا موازنہ ہٹلر کے دور اقتدار میں جرمنی میں ہونے والی علاقائی توسیع سے کیا۔ انہوں نے کہا،
With his troops massed on the border of eastern Ukraine, he is contemplating further action.
صدر پوٹن کی جانب سے مشرقی یوکرین پر اپنے فوجیوں کی گڑبندی سے یہ واضح ہے کہ وہ مزید کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں، میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں کسی خود مختار ملک کے خلاف مزید جارحیت کے ارتکاب پر اٹھنے والے اخراجات اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے کی شرح کو ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر جان مکین کے۔ اگرچہ کیف سے متعلق معاملات اور ماسکو کو سزا دینے کے واضح اقدامات طے کرنے میں قانون سازوں کو کئی ہفتے لگے، تاہم ان کی جانب سے کسی اقدام کی خواہش کے بارے میں کبھی کوئی غیر یقینی کیفیت سامنے نہیں آئی تھی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر رابرٹ مینینڈیز کہتے ہیں،
The world is watching and the world's superpower cannot be seen as incapable.
دنیا حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے اور دنیا کی سپر پاور کو اس انداز سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ روس کے چیلنج کے خلاف اٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک سینیٹر رابرٹ مینینڈیز کے۔ روس نے بین الاقوامی پابندیوں کی مذمت بھی کی ہے اور اس کی اہمیت کو گھٹا کر بھی بیان کیا ہے۔ بحران پر قابو پانے کے لیے سفارتی راہ اپنانے کی کوشش میں اوباما انتظامیہ نے کہا ہے کہ ماسکو کو اپنے اقدامات کا کوئی خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ صدر اوباما کے الفاظ، اگر روس نے اپنی روش تبدیل نہیں کی تو امریکہ اور یورپی یونین نے جو پابندیاں نافذ کی ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن جیسا کہ میں نے کل برسلز میں کہا تھا، ہم مسلسل پر امید ہیں کہ روس سفارتی راستہ اپنانا چاہتا ہے اور وہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں ہم سب کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے۔ لیکن روس کرائمیا کی یوکرین کو واپسی کی اپیلوں کو مسترد کرتا ہے۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے واشنگٹن میں روس کے سفیر سرگے کسلیاک کہتے ہیں، کرائمیا روسی فیڈریشن کا حصہ ہے۔ یہ الفاظ تھے واشنگٹن میں روس کے سفیر سرگے کسلیاک کے، جن سے جب یہ پوچھا گیا کہ آیا روس یوکرین کے مزید علاقے پر قبضہ کرے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بالی ووڈ، کم بجٹ کی فلمیں کامیابی کی دوڑ میں آگے، تفصیلات فکر و فن میں۔ بالی ووڈ میں بھی اب تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے اور بڑے بینرز، گلیمرس لوکیشنز اور مہنگے ترین ملبوسات سے سجے سمرے ہیرو ہیروئنز کی بھاری بجٹ سے بنائی گئی فلموں کی بھیڑ میں میگا سٹارز کے بغیر بنائی گئی کم بجٹ فلمیں بھی تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہیں۔ سن 2014 میں اب تک ریلیز ہونے والی فلموں کو دیکھا جائے تو لگتا کچھ یوں ہے کہ یہ سال کم بجٹ اور خواتین کے مسائل کے گرد گھومتی کہانی پر بنائی گئی فلموں کا سال ثابت ہوگا۔ سلمان خان کی جے ہو نئے سال کی ایک بڑی فلم تھی، لیکن وہ بھی درمیانے درجے کا بزنس نہیں کر پائی اور کم بجٹ فلمیں اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہیں۔ چھوٹے بجٹ کی بڑا بزنس کرنے والی فلمیں، ہائی وے، فلم کا بجٹ 18.25 کروڑ تھا جبکہ اس کی باکس آفس کمائی 27.25 کروڑ رہی۔ یاریاں، کروڑ میں بننے والی فلم یاریاں نے 40 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ کوئین، کنگنا رناوت کی فلم کوئین 16 یا 17 کروڑ میں مکمل ہوئی اور اب تک 48 کروڑ روپے کما چکی ہے، جبکہ یہ اب بھی سینما گھروں میں رش لے رہی ہے۔ راگنی MMS 2، فلم راگنی MMS 2 پر 12 سے 14 کروڑ روپے لاگت آئی۔ فلم کے باکس آفس کلیکشنز 32.91 کروڑ روپے تک پہنچ گئے ہیں اور فلم اب بھی سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سادیا اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام سدائے جہاں۔
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی ہے کہ پاکستان کسی بھی طور افغانستان میں الیکشن کے عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جناب سرتاج عزیز سے یہ گفتگو کی ہے قمر عباس جعفری نے۔
سب سے پہلے تو جب ہماری حکومت آئی پچھلے سال تو پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی پرائیورٹی تھی اکنامک ریوائول، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پیسفل نیبرہڈ نہ ہو۔ تو فارن پالیسی کے حوالے سے ہماری پہلی پرائیورٹی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ تو اس کے لیے وہاں بھی ڈائلاگ کا عمل شروع ہوا، اور یہاں بھی پریزیڈنٹ کرزائی پاکستان آئے، پھر پرائم منسٹر سے ان کی 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور اس میں ہم نے انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان کا افغانستان میں نان انٹرفیئرنس اور نو فیورٹس کی پالیسی جنمن ہے۔ تو اس سے تعلقات میں کافی بہتری آئی، ہمارا ایجنڈا اکنامک بڑا اچھا بنا، جس میں ٹرانزٹ ٹریڈ، پھر ایل ایس جی اور روڈ کنیکٹیویٹی، اور اس کے علاوہ جو مختلف پروجیکٹس تھے ان پہ کافی کام شروع ہوا۔ دونوں فائنانس منسٹرز کی میٹنگ ہوئی، پھر اکنامک کمیشن کی میٹنگ ہوئی، تو جو وہاں پہ پچھلے چند مہینے میں تعلقات میں بہت بہتری آئی۔ اور دوسرا جو تھا ان کا ظاہر ہے کہ ٹرانزیشن تھا پولیٹیکل الیکشن کا، آئی ایس ایف کا سیکورٹی ٹرانزیشن تھا، اور کسی حد تک اکنامک ٹرانزیشن بھی تھا۔ تو اس حوالے سے یہ کوشش کی گئی کہ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہو، یہ ہمارے گورنمنٹ سے پہلے شروع ہو چکا تھا دوحہ پروسیس کے حوالے سے، اور ہم بھی کوشش کرتے رہے کہ یہاں پہ جو قیدی تھے طالبان کے ان کو رہا کیا تاکہ ماحول بہتر ہو، لیکن اس میں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، انفارمل لیول پہ کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوئے۔ لیکن ریسنٹلی جب سے الیکشن کا عمل شروع ہوا ہے، کچھ بیانات جو افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی منفی نوعیت کے ہیں، اور اس کی ہمیں واقعی سمجھ میں نہیں آتی، شاید الیکشن ایئرنگ کا حصہ ہو، لیکن ایسی الزامات خاص طور پہ کہ جس طرح وہاں پہ سرینا ہوٹل میں حملہ ہوا تو اس پہ الزام لگایا گیا کہ یہ پاکستان نے کہ ایجنسی کسی نے کرائے ہیں، اور اس طرح جو کارزائی صاحب نے سیکرٹری کیری سے بات چیت کی تو اس میں کہا کہ پاکستان نے جو طالبان سے رکاوٹ ہے ان سے نیگوشیشن میں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کیونکہ پاکستان ہر چیز میں کوئی نہ کوئی موٹو ہونا چاہیے، اب ہمارا تو بہت زیادہ اس میں عمل دخل تو نہیں ہے، لیکن خواہش ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہو اور سٹیبلٹی آئے، کیونکہ وہاں امن اور سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی۔
جی
ہمیں کیا ایسی وہ ہے جسے کہنا چاہیے انٹرسٹ ہے کہ وہاں الیکشن کا معاملہ جو ہے ڈسٹرپٹ ہو، یا وہاں کے الیکشن آبزرور جو ہیں وہ وہاں ہوٹلوں میں نہ ٹھہر سکیں اور الیکشن کو آبزرو کر سکیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ہم ریکنسیلیشن میں بات نہیں کر سکتے، وہ بجائے خود ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن طالبان ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، ہم ان کو مشورے دے سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں بھی جو ان کی جو ازمپشن ہے یا جو شکایت ہے کہ ہم امن ان کو ان مذاکرات نہیں کرا سکے، اس کے بھی کچھ زیادہ جواز دیں گے۔
آپ نے اور نواز شریف صاحب نے مل کر بہت کوشش کی کہ کرزئی صاحب کو راضی رکھا جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ تعلقات میں کشیدگی جو دور ہونے والی ہوتی ہے وہ پھر بڑھ جاتی ہے، اس کا کیا سبب کیا ہے آخر؟
میرے خیال ہے یہ وقتی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ کیا پتہ نہیں کس کا کیا اس میں مقصد ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہے، لیکن ہمارے بنیادی تعلقات میں جو بہتری ہے، کیونکہ میں نے کرزئی صاحب سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے دنیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ تو آتے جاتے ہیں، پچھلی صدی میں گریٹ گیم میں انگریز آئے تھے, پھر اس کے بعد روسی آئے تھے, پھر اب امریکن آ کے جا رہے ہیں. ہم تو ہمیشہ کے لیے اب سائے, ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. ہمیں تو اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, اور ہمارا ایک دوسرے پہ انحصار بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں سے زیادہ تر ان کی ضرورت کی چیزیں یہاں سے جاتی ہیں. ان کے 35,000 اسٹوڈینٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ہر روز کی 1,00,000 کے قریب افغان پاکستان آتے ہیں کام وام کرنے, پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے تعلق جو ہے اس لیے اس میں بہتری بہت ضروری ہے. اور یہ شکوک جو ہیں کہ جی یہاں یہ کر رہے ہیں, کچھ پرانی شکایات ضرور ہوں گی, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہماری نیت بھی ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے ارادے بھی بالکل مضبوط ہیں کہ ان تعلقات کو ہمیں بہتر کرنا ہے.
افغان طالبان نے تھریٹ کیا ہے الیکشنز کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, تو کیا افغان حکومت آپ کی کوئی مدد چاہتی ہے سلسلے میں کہ آپ ان کو کنونس کریں کہ وہ نہ کریں؟
ہم ظاہر ہے کہا تو ہماری طرف سے جو بھی تھوڑا بہت مشورہ ہے وہ ہم دے سکتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. یہاں سے جو ہمارے لوگ جانا چاہتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہاں سے کوئی ایسی انسیکیورٹی کی بات نہیں ہونے دیں گے کہ وہاں سے بلا وجہ کوئی ایسے لوگ جائیں جو انڈیزائربل ہیں. تو یہی فیسیلیٹیشن ہم کر سکتے ہیں. اور طالبان ظاہر ہے ہم تو ہماری تو خواہش یہ تھی کہ طالبان الیکشن میں حصہ لیں تاکہ وہ اسٹیک ہولڈر بنے, لیکن اب وہ نہیں دے رہے, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں.
تو وہ ہر موقع پہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
ظاہر ہے جب کوئی اپنے ہاتھ سیکیورٹی فیلئر ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی اور کو بلیم کرنے کا موٹیویشن تو ہوتی ہے.
جو امریکنز واپس جا رہے ہیں, جو سامان کا ایک مسئلہ ہے, کئی دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان درخواست کر رہا ہے, پاکستان نے تردید کی ہے کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں کی بچا کھچا سامان لینے کے لیے, اس کی حقیقت کیا ہے؟
اصل میں وہ رپورٹ جو آئی تھی واشنگٹن پوسٹ میں وہ صحیح نہیں تھی کہ افغانستان میں جو سرپلس سٹور ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کتنے بلین کا دیا جا رہا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ افغانستان کی خواہش ہے کہ جو بھی سرپلس سٹور ہے وہ انہیں کے پاس رہے. تو اصل میں ہمارا جو امریکہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے مختلف چیزوں پر, ہمیں کچھ سٹور وہ ضرور دیں گے لیکن افغانستان سے نہیں دیں گے. ان کے اور بہت سے بیسز ہیں جہاں پہ سرپلس سٹور ہوں گے. تو وہ اب ان کی وضاحت یہ آ گئی ہے کہ افغانستان کے کوئی سرپلس سٹور پاکستان کو دینے کا پروگرام نہیں ہے, جو کچھ دینا ہوگا وہ کہیں اور سے دیں گے.
اور پاکستان نے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کی اس کے لیے؟
وہ تو ہمارا آن گوئنگ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں چاہیے تو اس میں سے بعض سرپلس سے مل جاتی ہیں, کوئی نہیں آ جاتی. وہ تو ایک آن گوئنگ ہماری ڈیفینس کوآپریشن ہے ان کے ساتھ.
سرتاج صاحب بے انتہا شکریہ آپ کا.
امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے جو فوجی ساز و سامان واپس نہیں جائے گا یہ افغانستان اور پاکستان سمیت تمام اہل ممالک کو دستیاب ہو سکتا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اسلام آباد میں امریکہ کے سفارت خانے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے امریکہ سے فاضل دفاعی ساز و سامان حاصل کرنے کی درخواست کی ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے. پیر کو سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اگر پاکستان کی درخواست منظور کر لی جاتی ہے تو یہ فاضل ساز و سامان افغانستان سے باہر امریکی عسکری سامان کے ذخیرے سے فراہم کیے جانے کا امکان ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا عسکری ساز و سامان جسے فاضل قرار دے دیا گیا ہو وہ عالمی ایکسیس ڈیفنس پروگرام کے تحت تمام اہل ممالک بشمول پاکستان اور افغانستان کو دستیاب ہو سکے گا. سفارت خانے سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ سامان فراہم کرنے سے قبل مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے, جن میں عسکری ساز و سامان میں دلچسپی رکھنے والے ممالک کی ضروریات اور علاقائی سلامتی کے تقاضوں کے علاوہ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جس ملک کو یہ سامان دیا جا رہا ہے وہ کس طرح اس کے استعمال کا ارادہ رکھتا ہے اور کیسے اس کی دیکھ بھال کر سکے گا. دفاعی امور کے ماہر ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس کا فیصلہ تو واشنگٹن ہی کرے گا کہ کس کو یہ سامان دیا جائے.
یہ جو سامان ہوگا یہ کوئی بہت ٹیکنالوجیکلی کوئی بہت ایسا ایکسیپشنل سامان کیپیبلٹی نہیں ہوگی. بیسک چیزیں ہیں جیسے کہ آرمڈ پرسنل کیریئرز ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سامان وہ ہے جو کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ واپس لے جانا فضول ہے, کیونکہ اس کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا اس کے مقابل میں یہ اس کی قیمت نہیں ہے لے جانے کے لیے. تو اس لیے وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جو امریکہ ڈیٹرمن کرے گا. اس لیے وہ ایکسیس ڈیفینس آرٹیکل اس لیے بنا دیتا ہے کہ اب میرے سے فاضل ہے, میری ضرورت نہیں ہے یہ سامان. تو وہ ظاہر ہے کہ ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی تو کبھی بھی اس لیول پہ نہیں لے کے آتے. تو یہ بہت ہی بیسک چیزیں ہوں گی. فلیگ جیکٹس بھی فائدہ مند ہوتی ہیں, اے پی سیز بھی فائدہ مند ہوتی ہیں, کیونکہ اس ملک کی یا اس کے ملٹری کی اس کے اندر وہ ایڈ کر دیں گی چیزیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک سگنیفیکینٹ ملٹری کیپیبلٹی کیا ایڈ ہو جائے گی کسی ملک میں وہ ممکن نہیں ہوگا۔
اس سے قبل افغانستان میں امریکی فوج نے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کی تردید کی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے اپنا زائد فوجی ساز و سامان پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں امریکہ کے ایک موقر اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ پینٹاگون پاکستان کو 7 ارب ڈالر مالیت کا فوجی ساز و سامان جس میں بکتر بند گاڑیاں بھی شامل ہیں دے سکتا ہے، کیونکہ افغانستان سے انخلا سے قبل امریکہ عسکری ساز و سامان ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ امریکہ کے عسکری عہدیداروں کے مطابق گزشتہ 12 سالوں کے دوران افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی فورسز کو 53 ارب ڈالر کی امداد اور سامان دیا جا چکا ہے جس میں 160 طیارے، 1 لاکھ گاڑیاں، 5 لاکھ ہتھیار اور 2 لاکھ مواصلاتی اور رات کی تاریکی میں کام کرنے والے آلات شامل ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پولیس حکام کے مطابق مسلح افراد نے ضلع بنو میں پولیو کے قطرے پلانے والی ایک خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں پیر کو نامعلوم مسلح افراد نے انسدادی فوجیوں ٹیم سے وابستہ ایک خاتون کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ فہمیدہ یاسمین نامی خاتون انسدادی فوجیوں ٹیم کے ساتھ رضاکار کے طور پر کام کر رہی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق شہر کے نواحی علاقے ابو طلحہ محلے میں موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے فامیدہ یاسمین پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ اپنے گھر سے پیدل نکلی ہی تھی۔ بنو پولیس کے انسپکٹر جلیل خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے خاتون کی بیٹے نے کہا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی اور ان کی والدہ کو بظاہر انسدادی فوجیوں ٹیم کا حصہ بننے پر ہی نشانہ بنایا گیا۔
2013 سے ان کے ساتھ یہ ڈیوٹی میں شامل تھے اور 26/3/2014 تک ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار کرتی تھی اور کبھی کبھار نہیں کرتی تھی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کی رپورٹ کی ہے اور اس کا بیٹا بھی پولیس میں کانسٹیبل ہے تلاشی ٹیم میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سرگز کسی پہ ذمہ داری نہیں کر سکتی کیونکہ کسی کے ساتھ میرا کوئی عداوت یا دشمنی نہیں ہے۔ بہرحال میری ماں پولیو کی ڈیوٹی کبھی کبھار کیا کرتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس کو ٹارگیٹ کیا گیا۔
صوبہ خیبر پختونخوا اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں اس سے قبل بھی انسدادی فوجیوں کی مہم میں شامل رضاکاروں اور ان کی حفاظت پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ چند روز قبل پشاور کے نواحی علاقے چمکنی میں بھی انسدادی فوجی مہم سے وابستہ ایک خاتون رضاکار کو مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایسے حملوں کے بعد کئی علاقوں میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی کوششیں متاثر بھی ہوتی رہی ہے۔ پاکستان میں اگرچہ 2012 میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 58 تک ہو گئی تھی، لیکن 2013 میں اس میں ایک بار پھر اضافہ ہوا اور پولیو سے بچوں کی تعداد 91 ہو گئی۔ روا برس اب تک 36 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں جن میں سے اکثریت کا تعلق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے ہے۔ پاکستان، نائجیریا اور افغانستان کے علاوہ دنیا کا وہ تیسرا ملک ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والا پولیو وائرس اب بھی موجود ہے۔ حال ہی میں عالمی ادارہ صحت پشاور کو دنیا میں پولیو کا سب سے بڑا گڑھ بھی قرار دے چکا ہے۔ تاہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کو اپاہج کرنے والے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھی جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل مذاکرات کو ناکامی سے بچانے کے لیے پیر کے روز اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں علاقے کا یہ ان کا دوسرا دورہ ہے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے اردن میں فلسطینی صدر محمود عباس سے بات چیت کی تھی۔ اس دورے میں امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اور فلسطینی لیڈر محمود عباس سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کریں گے۔ امن کی یہ کوششیں حال ہی میں اس وقت نزاع کا شکار ہو گئیں جب اسرائیل نے وعدے کے مطابق فلسطینی قیدیوں کے آخری گروپ کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ رہائی اس معاہدے کا حصہ تھی جس میں جولائی میں دونوں فریقوں نے 9 ماہ کے عرصے میں مذاکرات شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ قیدیوں کی رہائی سے پہلے بات چیت شروع کرنے کی اس حد کو آگے بڑھایا جائے جو آئندہ ماہ پوری ہو رہی ہے، جبکہ فلسطینیوں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے وعدے کے مطابق قیدیوں کو رہا نہ کیا تو وہ بات چیت سے نکل جائیں گے۔ ادھر اسرائیل کے عرب باشندے احتجاج کا ایک سالانہ دن منا رہے ہیں۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار، یہ رپورٹ کچھ عرصے کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اور آسٹریلیا کے وزیراعظم ٹونی ایبٹ کا کہنا ہے کہ ملائیشیا کے لاپتہ ہونے والے جہاز کی تلاش کے لیے انہوں نے وقت کی حد کا تعین نہیں کیا ہے۔ بینکاک سے رون کاربن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
سیٹلائٹس اور تلاش کرنے والے جہازوں نے حالیہ ہفتوں میں ملبے کے سینکڑوں ٹکڑے دیکھے ہیں جن کے بارے میں تفتیش کاروں کو امید تھی کہ وہ MH370 پرواز کے بارے میں کوئی پتہ دے سکیں گے، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے لاپتہ ہونے والے جہاز کے ملبے کے کچھ ٹکڑے حاصل کیے ہیں۔ 11 بحری جہازوں پر مشتمل ایک بیڑا اور 10 ہوائی جہازوں نے بحر ہند میں 254,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ کھنگال دیا ہے۔ تلاش کرنے والوں نے متعدد چیزوں کے بارے میں اطلاع دی ہے اور ان کی شناخت ایسی چیزوں کے طور پر ہوئی ہے جس سے لاپتہ ہونے والے جہاز کے بارے میں معلوم ہونے کی امید بندھی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے اس ساری صورتحال کے باوجود پرتھ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاز کو تلاش کرنے کی کوششوں کے لیے فوری طور پر وقت کی حد مقرر نہیں کی گئی۔
I'm certainly not putting a time limit on it. I think, as I said, we owe it to the families.
آسٹریلوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں تلاشی کے کام کے لیے یقینی طور پر کوئی وقت مقرر نہیں کر رہا۔ ہم خاندانوں کو، فضائی سفر کرنے والے ہر شخص کو، جہاز پر سفر کرنے والے مسافروں کے ملکوں کی حکومتوں کو اور دنیا بھر میں ہر شخص کے سامنے جواب دے ہیں کہ انہیں حقیقی صورتحال سے آگاہ کریں اور اس سارے معمے کو سمجھنے کے لیے جتنا بھی وقت درکار ہے وہ اسے دینے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ مسٹر ایبٹ نے کہا کہ چیلنجوں اور بھرپور کارروائی کے باوجود تلاش کے کام کو بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے انتہائی دشوار کارروائی قرار دیا۔ ملیشیا کے وزیر دفاع ہشام الدین حسین نے پیر کے روز کہا کہ وہ اس ہفتے ہوائی جا رہے ہیں جہاں وہ امریکہ کے وزیر دفاع سے ملاقات میں تلاش کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ ہونولولو میں آسیان کے وزرائے دفاع سے بھی اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ ملیشیا کے حکام نے کہا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ رابطہ کار مرکز کی تشکیل پر کام کر رہے ہیں جس کی قیادت آسٹریلیا کے ایک ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل کریں گے اور جو پرتھ آسٹریلیا میں پیئرس ایئر فورس ہوائی اڈے سے تلاش کے لیے بین الاقوامی سطح پر ہونے والے کام میں رابطہ کاری کرے گا۔ بلیک باکس کو تلاش کرنے والے ایک خصوصی آلے کو لے کر ایک جہاز جمعرات کے روز اس علاقے میں پہنچ رہا ہے۔ چھان بین کرنے والوں کو امید ہے کہ اگر وہ یہ آلہ جہاز کے فلائٹ ریکارڈر کی پہنچ والے مقام تک لے جا سکیں تو اس سے سگنل حاصل کیا جا سکے گا اور یوں تلاش کرنے والوں کو جہاز کا ملبہ تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ ملیشیا کی پرواز MH370 کی تلاش میں 26 ملک شامل ہیں۔ 8 مارچ کو یہ جہاز کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس میں 239 مسافر اور عملے کے افراد سوار تھے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور آئیے اب سنتے ہیں رابرٹ برگر کی رپورٹ شہناز عزیز سے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے عرب باشندے احتجاج کا ایک سالانہ دن منا رہے ہیں۔
زمین کا دن منانے کے لیے اسرائیلی عربوں نے مارچ کی اور جلسوں کا انعقاد کیا۔ یہ دن ہر سال عربوں کی زمینوں پر اسرائیلی قبضے پر احتجاج کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن اس بہت بڑے مظاہرے کی یادگار ہے جو 1976 میں زمینیں ضبط کیے جانے کے خلاف کیا گیا تھا اور جس میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے 6 عرب مظاہرین کو ہلاک کر دیا تھا۔ عرب اسرائیلی آبادی کا تقریباً 20% حصہ ہیں اور زمین کا دن ان کے لیے اس بات کو اجاگر کرنے کا موقع ہے جسے وہ اسرائیلی ریاست کی جانب سے عرب اقلیت کے خلاف امتیاز سے تعبیر کرتے ہیں۔ طلال الکرنوی جنوبی اسرائیل کے ایک بدو شہر راحت کے میئر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی ریاست کی جانب سے زمینیں ضبط کرنے اور بغیر اجازت تعمیر کیے جانے والے گھروں کو مسمار کیے جانے پر احتجاج کے لیے تمام اسکول، کاروبار اور سرکاری دفاتر بند تھے۔ سامعین، اسرائیلی حکومت نے بغیر اجازت تعمیر کیے جانے والے بدوؤں کے بہت سے گاؤں کو تسلیم کرنے اور سروسز فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس نے اسرائیلی عربوں میں اس احساس کو تقویت پہنچائی ہے کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ ایک اسرائیلی عرب تجزیہ کار وادیہ ابو نصر کا کہنا ہے،
People are feeling as if they are with less and less lands and the feeling that you are not welcomed in your own country, it is a very,
لوگوں میں یہ احساس موجود ہے کہ ان کے پاس زمین کم سے کم ہو رہی ہے، اور یہ احساس کہ خود اپنے ملک میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے عرب شہریوں کی صورتحال بہتر بنانے اور ان کے خلاف امتیاز کم کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ یہ عہدیدار اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ عربوں کو یہودیوں جیسی صحت کی سہولتیں حاصل ہیں اور پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے موجود ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا عرب میں انقلابات کا دور ہے، جو عرب اسپرنگ کے نام سے معروف ہے، بقول ان کے اسرائیلی عرب مشرق وسطی کے دوسرے ملکوں مثلاً شام، مصر اور عراق میں رہنے والے اپنے بھائیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جنوبی سوڈان کے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے امریکہ مختلف محاذوں پر کام کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں کے عوام کی تکالیف کم کی جا سکیں اور مشکلات سے گھرے ہوئے اس ملک میں امن و استحکام لایا جا سکے۔ ہم ادیس ابابا میں ہونے والے امن مذاکرات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں جو آئی جی اے ڈی کی قیادت میں ہو رہے ہیں۔ ہم دونوں فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ تشدد کے واقعات کو روکنے کے سلسلے میں 23 جنوری کو ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ افریقی یونین کی ان جاری کوششوں کی بھی حمایت کرتے ہیں کہ ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ہماری حمایت کے ساتھ آئی جی اے ڈی کا مانیٹرنگ اور تصدیق کمیشن اپنے اہم فرض سے بطریق احسن عہدہ برا ہوگا اور تشدد کو روکنے کے لیے ہونے والے معاہدے کی اچھی طرح سے نگرانی کرے گا۔ ہم بڑھتے ہوئے انسانی بحران پر قابو پانے کے لیے معقول امداد بھی فراہم کر رہے ہیں۔ حال ہی میں اقوام متحدہ نے جنوبی سوڈان کے اندر بے گھر ہونے والے اور جنوبی سوڈان سے باہر یوگنڈا، کینیا، ایتھوپیا اور سوڈان میں پناہ لینے والوں کی امداد کے لیے 8.3 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے مشن یو این ایم آئی ایس ایس بین الاقوامی برادری کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ مشن شہریوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور ضرورت مندوں تک امداد کی رسائی کو ممکن بناتا ہے۔ امریکہ یو این ایم آئی ایس ایس کے مشن کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ہم تمام فریقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مشن کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اس کو بغیر مداخلت کے اپنا کام سر انجام کرنے دیں۔ ہمیں اس امر پر تشویش ہے کہ حالیہ دنوں میں یو این ایم آئی ایس ایس کی سہولتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئیں اور امن قائم کرنے والے کارکنوں اور بے گھر افراد کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوئے اور اقوام متحدہ کے ویئر ہاؤسز اور دفاتر پر حملہ کرنے والے اور وہ لوگ جو انسانی امداد فراہم کرنے والوں پر حملے کرتے ہیں ان کو قانون کے سامنے جواب دہ بنایا جائے۔ اس علاقے کے رہنے والوں کے مصائب کا عرصہ خاصا طویل ہو گیا ہے۔ دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ تمام فریق اس کشیدگی کو ختم کریں اور کشیدگی ختم کرانے کے سلسلے میں طے پانے والے 23 جنوری کے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے اس لڑائی کو فوری طور پر بند کر دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم امریکی کالجوں میں داخلے کے لیے دیے جانے والے امتحانات پر بات کریں گے۔ کسی بھی امریکی کالج میں داخلے کے لیے جو کمیٹی ان امتحانات کا انعقاد کرتی ہے، اس نے حال ہی میں پہلی بار ان امتحانات میں خاصی بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ کالج بورڈ نے ایس اے ٹی ٹیسٹ میں سے وہ الفاظ اور ضروری مضمون خارج کرنے کا اعلان کیا ہے جو شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی جگہ امریکی تاریخی دستاویزات کا حوالہ دینے والے اقتباسات شامل کیے ہیں۔ ان ترامیم سے غیر ملکی طالب علم کس طرح متاثر ہوں گے، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے یہ طالب علم، جن کا تعلق نائجیریا اور جمیکا سے ہے، کالج میں داخلے کے لیے جب درخواست دے رہے تھے تو یہ تقریباً 100,000 غیر ملکی طالب علموں میں شامل تھے جو ہر سال ایس اے ٹی ٹیسٹ دے کر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سب طالب علم اس بارے میں ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ آیا ٹیسٹ کے سوال نامے میں تبدیلیوں سے امریکی اسکولوں میں داخلے کے خواہش مند طالب علموں کو مدد ملے گی یا انہیں نقصان ہوگا۔ پیس عمرو کا خیال ہے کہ یہ ٹیسٹ آسان ثابت ہوگا۔ پیس عمرو کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ الفاظ کے ذخیرے کو کم کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں غیر ملکی طالب علموں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ لیکن شانی کیمپل، جن کا تعلق جمیکا سے ہے، ان کو امریکی تاریخی دستاویزات سے متعلق سوالات شامل کرنے پر تشویش ہے۔
That I believe will be very scary for international students because
میرے خیال میں ٹیسٹ کا یہ حصہ غیر ملکی طالب علموں کے لیے باعث پریشانی ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے ہی سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک امریکی ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور اس میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، خاص طور پر ثقافتی نقطۂ نظر جس سے ہم آشنا نہیں۔ امریکہ میں تقریباً 3,000 کالجوں میں سے 800 کالج ایس اے ٹی یا اے سی ٹی، یعنی نیشنل سینٹر فار فیئر اینڈ اوپن ٹیسٹنگ کا استعمال نہیں کرتے۔ لیکن اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے باب شفر کا کہنا ہے کہ اس سے غیر ملکی طالب علموں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
From other countries, particularly those who did not grow up learning English,
نیشنل سینٹر فار فیئر اینڈ اوپن ٹیسٹنگ سے وابستہ باب شفر کہہ رہے ہیں کہ وہ طالب علم جن کے ملکوں میں انگلش نہیں سکھائی جاتی، انہیں دوہرے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ایک غیر ملکی زبان میں ہے اور انہیں ٹیسٹ کی تیاری نہیں کرائی جاتی، تو یہ ایک مشکل عمل ہوگا۔ ایس اے ٹی ٹیسٹ میں ترامیم 2016 سے شروع ہوں گی۔ نیشنل ایسوسی ایشن فار کالج ایڈمیشن کاؤنسل کے اے ڈی ویسٹ کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں بظاہر مثبت ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ٹیسٹ میں کی جانے والی تبدیلیاں مثبت سمت کی طرف لے جائیں گی، کیونکہ خاص ہنر اور صلاحیتوں کے حامل طالب علم آگے آئیں گے، جو نہ صرف کالج میں داخلے کے لیے ہے بلکہ کامیابی کی ایک سیڑھی بھی ہے۔ ویسٹ اس بات سے متفق ہیں کہ امریکی تاریخی دستاویزات کے حوالے سے سوالات غیر ملکی طالب علموں کے لیے ناکامی کا باعث بن سکتے ہیں، تاہم وہ کہتے ہیں کہ امریکی کالج کو بیرون ملک ہائی اسکولوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کے کورس کے بارے میں جانیں اور داخلے کے طریقہ کار اور معیار اصول کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں۔ بہرحال امتحان امتحان ہے اور دنیا کا ہر طالب علم اس سے گھبراتا ہے۔ پرچہ آسان ہو جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، ورنہ خیر جانے دیجیے۔ اب یہ دیکھیے کہ امریکی تعلیمی اداروں میں داخلے کا یہ لازمی امتحان راس آتا ہے یا نہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایک دماغی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جسے مرگی کہا جاتا ہے۔ دماغی امراض کے ایک ماہر پروفیسر ڈاکٹر عبد الواسع شاکر وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 20,00,000 افراد اس بیماری کا شکار ہیں۔ نوجوانوں اور چھوٹے بچوں میں اس بیماری کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر عبد الواسع کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں اس مرض کو بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا، اکثر لوگ اسے جنات کا سایہ یا آسیب کہہ کر اس مریض پر تعویذ گنڈے کرانے اور پیروں کا سہارا لیتے ہیں، جس سے اس مرض کو مزید نقصان پہنچتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رجحان بہت غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرگی کے دورے لگاتار پڑنے سے دماغ سخت متاثر ہوتا ہے،
جبکہ دیکھا جائے تو مرغی کے ایک دورے سے دماغ کے لاکھوں دماغی خلیات مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مریض کو آدھے گھنٹے تک دورہ پڑتا رہے تو اس کا دماغ 25% بیکار ہو جاتا ہے۔ کراچی سے ہماری ساتھی شائسہ جلیل نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا ہے کہ ماہر امراض دماغ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 70% مرغی کے مریضوں کو مکمل علاج دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے اکثر مریض مکمل علاج سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ اگر اس مرض کا مکمل علاج کیا جائے تو مریض ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ مرغی کا دورہ انسانی دماغ میں کیمیائی تبدیلی اور برقی خلل کی وجہ سے پڑتا ہے جو پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 50 لاکھ افراد مرغی کے مرض کا شکار ہے۔ اس رپورٹ کے بارے میں مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر ویگنر رابرٹس۔